بھارت میں 8:30 اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں. خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے. سری لنکا میں ایسٹر کے موقع پر گرجا گھروں اور ہوٹلوں میں ہونے والے متعدد دھماکوں میں ہلاکتوں کی تعداد 200 سے زائد ہو گئی ہے اور 400 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ دھماکوں کی تحقیقات میں 7 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا. سری لنکا میں دھماکوں کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا. حکومت نے کہا کہ جعلی خبریں اور افواہوں کی روک تھام کے لیے سوشل میڈیا اور پیغام رسانی کی موبائل ایپلیکیشنز بند کر دی گئیں. یہ دھماکے دارالحکومت کولمبو سمیت ملک کے مختلف حصوں میں ہوئے. حکام کے مطابق دھماکے گرجا گھروں میں اس وقت ہوئے جب ایسٹر کی دعائیں تقریبات جاری تھیں. حکام کے مطابق ان دھماکوں میں تقریباً 30 غیر ملکی افراد ہلاک ہوئے جن کا تعلق امریکہ، برطانیہ اور چین سمیت دیگر ملکوں سے ہے. سری لنکا میں ایک دہائی قبل خانہ جنگی ختم ہونے کے بعد یہ مہلک ترین حملے ہیں. سری لنکا کے وزیر اعظم رنیل وکرما سنگھے نے دھماکوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے سفاکانہ اقدام قرار دیا. انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پوری قوم کو متحد رہنے کی ضرورت ہے. سری لنکا کے وزیر دفاع نے حملوں کا الزام شدت پسندوں پر عائد کرتے ہوئے اسے بدقسمت دہشت گردی کا حملہ قرار دیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم سمیت عالمی رہنماؤں نے سری لنکا دھماکوں کی مذمت کی ہے. افغانستان کے صدر نے بھی ان حملوں کی مذمت کی ہے. اپنے ٹویٹر پیغام میں امریکی صدر کا کہنا ہے کہ امریکہ ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے تعزیت کرتا ہے اور ہم سری لنکن حکام کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکا میں ہونے والے دھماکوں کی مذمت کی. ٹویٹر پر اپنے پیغام میں عمران خان نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں پاکستان اپنے سری لنکن بھائیوں کے ساتھ ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس ویشیانہ فیل کے خطے میں کوئی گنجائش نہیں. بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کہتی ہیں کہ وہ اس معاملے پر سری لنکن حکام کے ساتھ رابطے پہ ہیں. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے بھی سری لنکا میں ہونے والے دھماکوں کی مذمت کی. اشرف غنی نے کہا کہ افغانستان کی حکومت اور عوام کی تمام تر ہمدردیاں سری لنکن حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں. دھماکوں میں 4 پاکستانی زخمی ہوئے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سری لنکا کے وزیر اعظم وکرما سنگھے کو ٹیلی فون کر کے افسوس کا اظہار کیا اور ہر ممکن تعاون کی پیش کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان 2 روزہ دورے پر ایران پہنچ گئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان ایرانی صدر حسن روحانی اور راہبر اعلی سید علی خامنائی سے ملاقاتیں کریں گے. سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق عمران خان ایسے وقت میں ایران کا دورہ کر رہے ہیں جب دونوں ملکوں کے تعلقات میں سرد مہری پائی جاتی ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان اور ایران کے مابین اعتماد کا فقدان ہے اور اس تناظر میں وزیر اعظم عمران خان کا دورہ تعلقات میں بہتری کی شروعات ثابت ہو سکتا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بلوچستان میں غربت ہے لیکن حکومت کوشش کرے گی کہ بلوچستان کے ساتھ انصاف کیا جائے. اتوار کو وزیر اعظم عمران خان ہزار گنجی میں ہونے والے دھماکے میں ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے کوئٹہ پہنچے جہاں انہوں نے ہزارہ برادری کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے. وزیر اعظم اس واقعے کے ایک ہفتے کے بعد کوئٹہ آئے ہیں. اس دھماکے میں 20 افراد ہلاک ہوئے تھے جن میں سے 8 کا تعلق ہزارہ برادری سے تھا. پاکستان کی وفاقی کابینہ نے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 302 میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت مجرموں کو سزائے موت دی جاتی ہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ اس شک کی وجہ سے برطانیہ اور یورپی یونین مطلوب افراد کو پاکستان کے حوالے نہیں کرتے. کیا اس ترمیم کے بعد الطاف حسین، اسحاق ڈار حسن اور حسین نواز کو پاکستان کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی نے تجزیہ کاروں سے بات کی ہے. آئیے سنتے ہیں.
انسانی حقوق کے لیے سرگرم تنظیمیں ایک عرصے سے سزائے موت کے خلاف مہم چلا رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں بہت سے ملکوں نے یہ سزا ختم کر دی ہے. پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں کئی جرائم کی سزا موت ہے اور یہ سزا بڑی تعداد میں سنائی جاتی ہے. فوجی عدالتوں سے بھی یہ سزا سنائی جاتی رہی ہے. اب وفاقی کابینہ نے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 302 میں ترمیم کی منظوری دی ہے جس کے تحت مجرموں کو سزائے موت دی جاتی ہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اس شق کی وجہ سے برطانیہ اور یورپی یونین مطلوب افراد کو پاکستان کے حوالے نہیں کرتے. اس میں ترمیم کے بعد قومی دولت کے چوروں اور ڈاکوؤں کو واپس لایا جا سکے گا.
پاکستان پینل کوڈ میں ایک امینڈمنٹ اپروو کی گئی ہے جس کے ذریعے وہ ممالک جہاں پر ایکسٹریڈیشن اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی کہ پاکستان میں کئی جرائم میں ڈیتھ سینٹینس ہے, تو جن ممالک کے ساتھ ہمارا یہ معاہدہ ہوگا اور جیسے یورپی یونین ہے یا یو کے ہے, اور بہت سارے لوگ اس لیے ہم واپس نہیں لا پا رہے کہ ہمارے ہاں ایک کئی جرائم میں ڈیتھ پنشمنٹ ہے, تو ان ملزمان کے لیے جو حوالگی کا معاہدہ ہوگا اس میں یہ جو ڈیتھ سینٹینس ہے یہ اپلائی نہیں ہوگی, تاکہ ہم کم از کم اپنے جو ڈاکو چور ہیں ان کو تو واپس لا سکیں. یہ اس لیے جو تھا وہ امپورٹنٹ تھا.
وائس آف امریکہ نے سینئر قانون داں سلمان اکرم راجہ سے پوچھا کہ کیا یہ سزا صرف غیر ملکوں سے حوالے کیے جانے والے ملزموں کے لیے ختم کی جائے گی یا ملک سے اس سزا کا خاتمہ کر دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ واضح نہیں،
دیکھنا پڑے گا نا وہ کیا کرتے ہیں، یہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے کہ وہ کیسے اس میں تبدیلی کریں گے کیا کریں گے۔ مشکل ہوگا، مجھے ہوتا نظر نہیں آتا۔ عام طور پہ یہ ایک ہوا کرتی ہے، ایک کنڈیشن یا ایک کم از کم پوائنٹ آف کنسرن یورپین ممالک میں کہ جو شخص کو واپس بھیج رہے ہیں اس کے ملک میں، کیا اس کو وہاں سزائے موت ہونے کا خدشہ تو نہیں ہے؟ ایک بڑا
مسلم لیگ نون کے صدیق الفاروق کہتے ہیں کہ حسن اور حسین نواز کے خلاف سیاسی الزامات کی وجہ سے انٹرپول نے کاروائی سے انکار کر دیا تھا اور آئندہ بھی ایسی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
جس طرح سے انہوں نے کوشش کی ہے حسین نواز اور ان کو واپس لانے کی، اس میں بھی متعلقہ ادارے نے انکار کر دیا ہے کہ یہ سارا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چیزیں ہیں۔ کریں گے تو یہ بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے۔ حسین نواز اور اپنا ان کے بھائی جو بڑے حسن نواز، وہ تو اپنا پاکستان کے اب شہری نہیں ہے اس وقت۔
سینئر صحافی اور تجزیہ کار افتخار احمد کا کہنا ہے کہ جن افراد پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا ان کے بارے میں فرض کر کے کسی قانون کو تبدیل کرنا احمقانہ بات ہے۔
ایک آدمی جس پہ ابھی تک مقدمہ ہی نہیں چلا، کوئی ٹرائل ہی نہیں ہوا، ٹرائل میں کوئی ڈسیژن ہی نہیں ہوا، تو ہم پرزیوم کر رہے ہیں کہ ہی ول بی ہینگ، سو دیئر فور ہم پہلے ہی قانون میں ترمیم کر لیں۔ بچوں والی بات کر رہی ہے نا کہ 302 کو ختم کر دیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کھیل کر رہے ہیں۔
پاکستانی اخبار ڈان کے رپورٹر نے جب پوچھا کہ کیا آئین شکنی کے مقدمے میں مفرور قرار دیے گئے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو بھی واپس وطن لایا جائے گا، تو فواد چودھری نے کہا کہ انہوں نے کیا غلط کام کیا ہے، ان کے خلاف مقدمہ سیاسی ہے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے افتخار احمد نے کہا کہ فواد چودھری جنرل پرویز مشرف کے ماتحت کام کر چکے ہیں، اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔
فواد ہے سر، اس میں یہ تعداد ہے دوست کہ فواد ہیز آلریڈی سرو مشرف۔
ماہرین کا خیال ہے کہ وفاقی کابینہ نے قانون دانوں سے مشورہ کیے بغیر ضابطۂ فوجداری میں ترمیم کی منظوری دی ہے۔ اس ترمیم کے باوجود غیر ملکوں میں موجود سیاسی رہنماؤں کی وطن واپسی ممکن نہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور آئیے اب کچھ پاکستان سے خبر، اور اس کے بعد ہم آپ کے لیے بین الاقوامی خبریں پیش کرتے ہیں۔ پشاور کے علاقے حیات آباد میں چند روز قبل سیکیورٹی فورسز اور مبین عسکریت پسندوں کے درمیان ہونے والے مقابلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ضلع خیبر تحصیل باڑہ کے سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے اس واقعے کی تحقیقات کا ایک غیر جانبدارانہ عدالتی کمیشن سے کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایسٹر کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے پوپ فرانسس نے مسیحی برادری کو ایک دوسرے سے زیادہ قریب آنے کی تلقین کی ہے۔ انہوں نے سری لنکا میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے اور شام، یمن، لیبیا اور جنوبی سوڈان میں قیام امن کے لیے دعا کی۔ روم سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار اسبینا کاسل فرانکو کی رپورٹ اسد نذیر سے سنیے۔
پوپ فرانسس نے ایسٹر کے موقع پر سینٹ پیٹرز اسکوائر میں جمع مسیحی برادری کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایسٹر کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر سری لنکا میں دہشت گردی کے اندوہناک واقعے کی وجہ سے فضا سوگوار تھی۔ انہوں نے اپنے تہنیتی پیغام میں خاص طور سے سری لنکا کے اس واقعے کا ذکر کیا اور کہا کہ ایسٹر کے موقع پر سری لنکا کے گرجا گھروں میں جمع عبادت گزاروں پر یہ حملہ قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ ایسٹر کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے پوپ فرانسس نے مسیحی برادری کے درمیان یکجہتی اور قربت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ تجدید کا عمل دل اور ضمیر سے شروع ہوتا ہے۔ ایسٹر کا دن ایک نئی دنیا کی نوید دیتا ہے جو گناہوں اور غلامی سے پاک ہو۔ پوپ فرانسس نے اپنے خطاب میں شام، لیبیا، یمن اور جنوبی سوڈان میں جاری انسانی بحران پر افسوس کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہاں پر امن قائم ہوگا اور ان علاقوں کے عوام سکھ اور چین کی زندگی گزار سکیں گے۔ پوپ فرانسس کے الفاظ: پوپ فرانسس کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ لیبیا میں کشیدگی اور خون ریزی کا خاتمہ ہو جائے، نہتے اور بے گھر افراد اور خاندانوں کو تحفظ مل سکے۔ پوپ نے کہا کہ طاقت کے بجائے مذاکرات کے ذریعے مسائل حل ہونے چاہیے اور اس طرح عشروں سے جاری سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ ممکن ہے۔ براعظم افریقہ کا ذکر کرتے ہوئے پوپ نے کہا کہ اب بھی وہاں پر سماجی اختلافات کے نام پر اسلحہ استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بعض افریقی ملکوں کا ذکر کرتے ہوئے بالخصوص سوڈان کا حوالہ دیا جہاں سیاسی بے یقینی نے حالات ابتر کر رکھے ہیں۔ پوپ فرانسس کہہ رہے ہیں کہ ویٹیکن میں جنوبی سوڈان کے مذہبی رہنما آئے تھے اور اس اجتماع سے یہ توقع پیدا ہوئی ہے کہ اب اس ملک کی تاریخ کا نیا باب رقم کیا جائے گا جو امن، سلامتی اور مذہبی رواداری کا علم بردار ہوگا۔ پوپ فرانسس نے وینزویلا اور نکاراگوا کے بحرانوں کا بھی ذکر کیا اور توقع ظاہر کی کہ وہاں بھی مذاکرات کے ذریعے مسائل کا پرامن حل نکال لیا جائے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
حالیہ سروے کے مطابق یوکرین کے انتخابات میں غیر مقبول اور سیاسی پس منظر نہ رکھنے والے کومیڈین ولادیمیر زیلنسکی کی کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ یوکرین میں ہونے والے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں اتوار کے روز شہریوں نے اپنا حق کی رائے دہی استعمال کیا ہے۔ مصر کے آئین میں مجوزہ تبدیلیوں کے لیے ہفتے سے 3 روزہ ریفرنڈم منعقد کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں صدر ابوالفتح سیسی 2030 تک برسر اقتدار رہ سکیں گے۔ اس کا اعلان منگل کو پارلیمان میں ترامیم کی منظوری کے بعد کیا گیا جن سے فوج کا کردار بھی مستحکم ہوگا۔ بیرون ملک مقیم مصری باشندے جمعے کے روز ووٹ ڈالے تھے۔ ان خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ آئینی ترامیم کے سبب مصر میں شہری آزادیاں مزید گھٹ جائیں گی۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار زیلنسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی۔
جنرل السیسی 2013 میں جمہوری طور پر منتخب صدر محمد مرسی کا تختہ الٹنے کے بعد سے اقتدار میں ہیں۔ اس کا بہانہ انہیں اخوان المسلمون سے تعلق رکھنے والے صدر کے خلاف بڑے عوامی مظاہروں کی وجہ سے ملا تھا۔ السیسی کی دوسری مدت صدارت 2022 میں ختم ہو رہی ہے۔ السیسی کے حامی ارکان سے بھری پارلیمان میں بھاری اکثریت سے منظور کردہ ترامیم کی بدولت صدر کی مدت 4 سے بڑھ کر 6 سال ہو جائے گی اور انہیں 2024 میں مزید 6 سالہ مدت کے لیے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی۔ ایک رکن پارلیمان رشد شکری نے کہا، ہمیں سیاسی قیادت پر مکمل اعتماد ہے اور استحکام، سلامتی اور تحفظ کے لیے جو کام کیا جا چکا ہے اسے دیکھتے ہوئے ہم نے آئینی ترامیم کو منظور کیا ہے۔ یہ تھے مصری رکن پارلیمان رشد شکری کے الفاظ۔ ان ترامیم سے سیاست میں فوج کے کردار کو زیادہ اہمیت ملے گی، صدر کو عدلیہ پر زیادہ اختیار حاصل ہو جائے گا اور فوجی عدالتوں کا دائرہ سویلینز تک بڑھ جائے گا۔ حزب اختلاف کے رہنما کہتے ہیں کہ ان ترامیم سے السیسی کی آمریت کو آئینی تحفظ مل جائے گا، اس لیے ووٹرز انہیں مسترد کر دیں۔ الکرامہ پارٹی کے رہنما محمود حبیب نے کہا، ہم آئین کی پامالی کو مسترد کرنے والے مصری شہریوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنے آئین کے خلاف بدترین جارحیت کا مقابلہ کریں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ حوصلے سے خوف کو شکست دے دیں اور مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف نہیں کو ووٹ دیں۔ یہ تھے اپوزیشن رہنما محمود حبیب کے الفاظ۔ مصری ووٹر اس معاملے پر تذبذب کا شکار ہیں۔ ایک شہری سید عبد الفتح احمد نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ آئینی ترامیم ضروری ہیں اور حکومت کی کامیابیوں کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہیں، کیونکہ آئین الہامی کتاب نہیں ہے۔ آئین کو ملک کی صورتحال کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھے ایک شہری سید عبد الفتح احمد کے الفاظ۔ لیکن دوسرے شہری علاء عامر کو اس سے اختلاف تھا۔ میں آئینی ترامیم کو سختی سے مسترد کرتا ہوں کیونکہ ان سے فوجی اور عامرانہ اقتدار کو استحکام ملے گا۔ مہذب دنیا سے مختلف راستے پر چلنے کا کوئی جواز نہیں جہاں صدر کو 4 یا 5 سال کے لیے اقتدار ملتا ہے اور صرف ایک اور بار منتخب کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھے ایک عام شہری علاء عامر کے الفاظ۔ السیسی نے اس ماہ واشنگٹن کا دورہ کیا تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی قیادت کو سراہا تھا۔ سابق جرنیل کا علاقے میں کافی اثر و نفوذ ہے اور وہ افریقی اتحاد کے سربراہ بھی ہیں، لیکن تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ کسی رہنما کو لامحدود اختیارات دینا شہری آزادیوں کے لیے مہلک ثابت ہوتا ہے۔ علم سیاسیات کے پروفیسر حسن نفع اس بارے میں کہتے ہیں، آئین میں آمریت کو قانونی تحفظ دینے سے سیاسی نظام پر خطرناک اثرات مرتب ہوں گے جہاں اظہار کی آزادی کے تمام دروازے بند ہوں گے اور صرف اس شخص کی آواز رہ جائے گی جو تمام معاملات کا فیصلہ کرے گا۔ یہ اقدام انتہا پسندی اور مایوسی کو بڑھاوا دینے کا سبب بنے گا۔ یہ تھے پروفیسر حسن نفع کے الفاظ۔ السیسی کا شمار ان مطلق العنان صدور میں کیا جاتا ہے جو اپنے اقتدار کو توسیع دینے کے خواہش مند ہیں. ان میں روسی صدر ولادیمیر پوتن اور ترکی کے رجب طیب اردوان شامل ہیں. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ خصوصی کونسل رابرٹ ملر کی رپورٹ پر کڑی تنقید جاری رکھے ہوئے ہیں. وہ اسے ایک ہی چاپ قرار دے رہے ہیں. 448 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں 2016 کے صدارتی انتخاب میں روس کی مداخلت اور صدر کے قانون کی راہ میں حائل ہونے کے بارے میں 22 ماہ کی چھان بین کا نچوڑ شامل ہے. تحقیقاروں نے تعین کیا کہ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں شامل افراد میں سے کسی نے جانتے بوجھتے ہوئے روس کے ساتھ سازش نہیں کی، لیکن رپورٹ میں صدر کو ان الزامات سے بری ذمہ نہیں کیا گیا کہ ان کے اقدام سے انصاف کی راہ میں رکاوٹ آئی ہو. اس رپورٹ میں کم سے کم 10 ایسے واقعات کا بیان شامل ہے جن کے مطابق ٹرمپ کی طرف سے ممکنہ طور پر انصاف کی راہ میں حائل ہونے کا ذکر ہے جب انہیں اس چھان بین کے بارے میں پتا چلا. صدر ٹرمپ جمعرات کو رپورٹ جاری ہونے کے بعد اس پر نکتہ چینی کر رہے ہیں. ادھر ڈیموکریٹس کے رد عمل میں ایوان کی جوڈیشری کمیٹی کے سربراہ جیرلڈ نیڈلر نے خصوصی کاؤنسل ملر کی مکمل رپورٹ حاصل کرنے کے لیے سمن جاری کیے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. اب آپ چھوٹا سا وقفہ لیں گے جس کے بعد آپ پروگرام سنیں گے اسد حسن کے ساتھ جو سنڈے اسپیشل ہے. آپ کا پروگرام جاری رہے گا.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu. تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام ہمارا یہ سیگمنٹ ہمارا ہے الف سے یہ تک. تعلیم کے اوپر ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے وہ بیسڈ ہے. مختلف ایشوز ہم آپ کے سامنے لے کے آ چکے ہیں اور بہت پسند کیے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر. ہمارے سامعین اس کے اوپر اپنی بھرپور رائے دیتے ہیں اور گزشتہ ہفتے خاص طور پہ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ ایم ایڈ کرنے کے باوجود بھی جن ایشوز کو یہاں پہ سن رہے ہیں وہ کبھی پہلے نظروں میں نہیں تھے. سو سب کا اس پروگرام کو اور اس سیگمنٹ کو پسند کرنے کا بہت شکریہ. ہم نئے سے نئے ایجوکیشنسٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے لائیں گے ان کے ڈفرینٹ اپروچز اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر نظام میں کس طرح کی تبدیلیاں آئیں تعلیمی نظام میں جو بہت زیادہ فائدہ مند ہوں، سود مند ہوں ملک کے لیے، قوم کے لیے اور آف کورس قوم کے افراد کے لیے. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر نور فاطمہ، ایجوکیشنسٹ ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پہ امریکہ کے اندر مارٹن لوتھر کنگ ایک بڑا ایوارڈ ہے اور اس میں جو تعلیم سے متعلق جو انوویشن ہے یعنی جدید آئیڈیاز نظریات اس کے اوپر ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا تھا. سو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ساتھ ان کی وابستگی ہے. حسن عباس صاحب پروفیسر ہیں انٹرنیشنل سیکیورٹی افیئرس کے اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے، بڑے ایجوکیشنسٹ ہیں اور ان سے بھی ہم نے کمٹمنٹ لیا ہے کہ وہ ہمارے پروگرامز میں ہمیں باقاعدگی سے جوائن کرتے رہیں گے. ڈاکٹر افشاں ہما ہمارے ساتھ رہیں، آج کل وہ ایک پروجیکٹ میں مصروف ہیں سو وہ کچھ سیگمنٹس میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی. سو ڈاکٹر نور بہت شکریہ آپ کا. آپ کو ہم اب تھوڑا تواتر سے زحمت دیں گے اس سیگمنٹ کے لیے. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خاص طور پہ اگر آپ نے دو دن پہلے چیف جسٹس آف پاکستان ان کا یہ سٹیٹمنٹ سنا ہو کہ تعلیم کے اوپر جو ہے وہ فوری طور پہ توجہ دی جائے، اس کے اوپر فوکس کیا جائے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنی ترجیح بنائے. حکومتوں کی یہ ترجیح کیوں کر نہیں ہے یا ہونی چاہیے؟ خاص طور پہ تحریک انصاف عمران خان تو ملک میں ایجوکیشن ایمرجنسی کی بات کرتے تھے، لیکن ہم پالیٹکس سے ہٹ کے پہلے ذرا اسی سوال کو رسپونڈ کر دیں، پھر ہم آتے ہیں کہ جو ہمارا موضوع ہے کہ کیا بنیادی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے پورے سسٹم کے اندر. لیکن پہلے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب، ان کے بیان کے پس منظر میں بتائیے گا کہ تعلیم کیوں کر حکومتوں کی ترجیح اول ہونی چاہیے. بظاہر تو اس وقت لگتا ہے کہ جی اکانومی ہے، انرجی کرائسس ہے، دہشت گردی ہے، یہ بڑے ایشوز ہیں، لیکن تعلیم سب سے بڑا ایشو کیوں کر ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے تعلیم جو آپ نے بات کی، باقی تھینک یو سر، باقی جو آپ نے باقی بات کی ہے کہ جی انرجی کرائسس ہے، اکنامک کرائسس ہے اور انمپلائمنٹ ہے، اگر آپ اس کے کور یہ پرسپٹ ہم اس کو سمٹمس کہہ سکتے ہیں اس چیز کے جو کہ کور پرابلم ہے. کور پرابلم جو ہے وہ ہمارا ہے کہ بیسکلی لیک آف ایجوکیشن، یا جو ایجوکیشن ہے کیا وہ ایجوکیشن ہماری وہ ساری ڈیمانڈ یا تقاضے پوری کرتی ہے جس میں ہم ان سارے سیکٹرز کو پروموٹ کر سکیں، ان سارے سیکٹرز کو پروموٹ کرنے کے ساتھ اس اکنامک گروتھ بھی حاصل کر سکیں. تو تو بیسیکلی اگر آپ اس کے سارے ڈیپ ڈاؤن جائیں اور اس کے ٹوٹل کور میں جائیں کہ ایکچولی پرابلم پاکستان کا ان سارے فیکٹرز کے ساتھ ساتھ جو کور ایشو ہے وہ کیا ہے, تو وہ ہے ایجوکیشن. تو کیپنگ دیٹ ان ویو, آپ دیکھیے کہ ساری مینیفیسٹوز جو ہوتے ہیں گورنمنٹس پولیٹیکل پارٹیز کے, جو بھی گورنمنٹ میں آتا ہے یا جو نہیں بھی آتا, ان کے مینیفیسٹوز جو ہیں وہ ایجوکیشن فار آل اور پرائمری ایجوکیشن کو ایکول کرنا اور جینڈر گیپ کو کم کرنا اور ایجوکیشن کے بجٹ کو بڑھانا, تو یہ ان کے کور جو ہیں اس میں پوائنٹس ہوتے ہیں جس پہ وہ ووٹ لینا چاہتے ہیں. تو ایجوکیشن ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور باقی سارے فیکٹرز کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. تو دیٹس وائی جو آپ ریفر کر رہے ہیں جس جسٹس کی طرف, انہوں نے اس طرف اشارہ کیا.
ٹھیک ہے, اب آتے ہیں ڈاکٹر نور, ہمیں یہ بتائیں کہ کیا بنیادی تبدیلیاں کی جائیں تعلیم کے شعبے میں جو بہت پروڈکٹیو ہوں, سود مند ہوں.
دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ جب سے یہ 18 کمینڈمنٹ کے بعد یہ کہا جاتا ہے نا کہ جیسے کہا کیا جاتا ہے, نیچرلی اب لیگل سچویشن یہی ہے کہ ایجوکیشن اب فیڈرل سبجیکٹ نہیں رہا, تو وہ آ چلا گیا پروونسز کے پاس, اور وہاں پہ انسٹیٹیوشن کی کتنی کیپیسٹی, اس کو اسٹرینتھن کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہم پرابلم کے ساتھ ساتھ اگر سولوشن کی بات کریں تو فیڈرل گورنمنٹ کو ان کو بہت ساتھ دینا پڑے گا, فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا پڑے گا. ایک آپ کو پتا ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ بڑا اچھا ایک ڈاکومنٹ اویلیبل ہے پرائم منسٹر کے اندر, جس کو ویژن 2030 کہتے ہیں آلریڈی. اس میں بہت ساری چیزیں آلریڈی روڈ میپ کے طور پر دی گئی تھی. فار انسٹینس یہ کہا گیا تھا کہ بجٹ جو ہے وہ اس کا 2.7 سے 2015 تک 7% آف جی ڈی پی کر دیا جائے گا, جو کہ ابھی تک اس کو امپلیمنٹ نہیں ہوا. سملرلی اس کو لنک کیا گیا تھا ایس ڈی جیز کے ساتھ, آپ کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول, جس کے اندر کچھ گول جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو جینڈر ڈسپیرٹی ہے یا جینڈر گیپ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا, اور پرائمری ایجوکیشن فار آل کرنی ہوگی, اس کو فری کم کرنا ہوگا, اس کو سسٹینیبل ریسورسز کو بھی اس کو آپ کو ایڈ کرنا ہوگا کہ کس طرح سے ایجوکیشن جو ہے وہ سسٹینیبلٹی کو پروموٹ کر سکتی ہے. وہ سب چیزیں ابھی تک ہمارے پاس گیپ میں ہیں. وہ پیپر بہت اچھا اویلیبل ہے, پالیسی اویلیبل ہے, لیکن اس کے اندر ابھی تک کام نہیں ہوا. سائنٹیفک فار انسٹنس کوالیفیکیشن کو, اور ٹھیک ہے ہمارے لیے سوشل سائنسز بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا چونکہ اس وقت سائنٹیفکلی اور خاص طور پر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں, اور آپ کے پاس فیڈ بیک بھی آنے والا ہے, اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی اس میں بھی ابھی تک بہت زیادہ گیپ.
صحیح, سو یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ بتائیں کہ چینجز کے لیے, تبدیلیوں کے لیے ماحول جو ہے وہ کتنا سازگار ہوتا ہے, اور خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو بھی اسٹیٹس کو کی فورسز ہوتی ہیں وہ ایک اسٹیٹس کو اٹ سیلف ریزسٹ کرتا ہے, مزاحمت کرتا ہے. سو ملک کے اندر خاص طور پہ جہاں پہ ایک سرخ فیتا کلچر بھی ہوتا ہے, اگر کوئی حکومت لانا بھی چاہے تبدیلیاں, تو تبدیلیوں لانے کے لیے پہلے کس نوعیت کے سوچ بچار کی ضرورت ہے, اور وہ ہو بھی جائے تو کس طرح کی مشکلات سامنے آتی ہیں؟
دیکھیے, میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ آج سے ایک ڈیکیڈ پیچھے چلے جائیں, اور آج آپ اگر کمپیریزن کریں ایشوز کا وز اے وز اویئرنیس آف دا پیپل, تو وہ بہت وہ بیچ گیپ جو بریج ہو چکا ہوا ہے. اب میڈیا نے اس میں بہت بڑا رول پلے کیا, اب بھی میڈیا کے تھرو لوگ اسے اس مسئلے پہ بات کریں, تو میڈیا نے بہت زیادہ اس چیز کی اویئرنیس دی ہے کہ آپ کے جو فنڈامنٹل جو بیسک رائٹس کیا ہیں اس کے اوپر چینج آلریڈی کہتے ہیں ان دا ایئر والی بات تو ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں چینج ہونی چاہیے. جو ہائی پولیٹیکل ایجنڈا جسے کہنا چاہیے, جو میں ورڈ ہمیشہ یوز کرتی ہوں, کہ آپ کو اس لیول پر لے کے جانا جہاں آپ کو چینج اس کو ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بجٹ 7% لے کر آنا, اس میں بھی بہت حد تک کمی ہے. وہ شاید اس لیے بھی ہے کہ ہم لوگوں ہم ٹھیک ہے آف لائن بات بھی کرتے ہیں, لیکن شاید اس کی کمپریہنسو اپروچ کے ساتھ گورنمنٹ کے اوپر وہ پریشر نہیں آ رہا ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ اس کو چینج کر سکے, اور جس کی وجہ سے یہ اتنی ہائی پولیٹیکل ایجنڈا پہ لے. اگر آپ اکنامک ایجنڈا کی بات کرتے ہیں, اگر آپ ایجوکیشن کو ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں, پھر اس کے اندر بجٹ کو کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ یہ ایک فنڈامنٹل کوشچن ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ دیکھیں چینج سچویشن پاکستان کے اندر ابھی اکنامک پالیسی کی ہوگی, اگر اس کے اندر اس کو اکوموڈیٹ کیا جائے.
ساتھ ساتھ ہم کچھ کالرز کو بھی شامل کرتے ہیں. اسلم میاں ایڈوکیٹ میاں والی سے ہمارے ساتھ ہیں, سفیر اٹک سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سو سفیر, آپ غالباً دوسری بار ہمارے پروگرام میں آئے ہیں, سو بتائیے کیا کہنا چاہیں گے.
سر, میرا تعلیم کے حوالے سے میڈم سے یہ سوال ہے کہ پاکستان میں تعلیمی تعلیمی نظام ایک ہی کیوں نہیں بنایا جاتا؟ امیروں کے بچے اور اسکول میں پڑھتے ہیں اور غریب کے بچے اور مطلب پرائیویٹ اسکول میں اور نصاب بڑھایا جاتا ہے، مطلب پاکستان میں کئی نصاب پڑھائے جا رہے ہیں، تو اس کو ایک کرنے کی ضرورت ہے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟
جی ڈاکٹر نور، نصاب ایک کیوں نہیں ہوتا؟
یہ لانگ اسٹینڈنگ ڈیمانڈ لوگوں کی ہے، ابھی کل بالکل جینوئن ڈیمانڈ ہے کہ ایک کیوں نہیں ہوتا؟ نالج کی جو ہے وہ ایک زبان ہو سکتی ہے، نالج کو اپنی زبان میں بھی ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے، بہت رچ زبان ہے، اور ایکول لیول کے اوپر آپ کو کریکولم کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، مدرسہ کو بھی مین اس میں آپ اسٹریمس میں لے کر آ سکتے ہیں، لیکن اگین وہی بات ہے کہ اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈر جو ہیں ان کو وہ ہرٹ ہوتے ہیں، اور بہت سارے چیزوں کو جو ہے وہ موو کرنا پڑتا ہے، جس میں میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اتنا انیشیٹو ہی بھی نہیں لیتی، کہ وہی بات ہے کہ اگین اس کے اوپر بھی آپ کو بہت زیادہ ڈیمانڈ کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، جس کے اوپر آپ کا پبلک اوپینین، جس کے اوپر آپ کا ووٹ میٹر کرے گا، آپ کا انرجی کے اوپر ووٹ میٹر کرتا ہے کہ آپ کو جی انرجی نہیں ملی، آپ کو الیکٹریسٹی نہیں ملتی، تو اس کے اوپر میک اور بریک گورنمنٹ ہوتی ہے، تو وائی ناٹ آن ایجوکیشن؟ میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ اگر ایجوکیشن کو آپ ایمرجنسی یا ایجوکیشن کو آپ پولیٹیکل ایجنڈا پہ لے کر آئیں، تو کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ ایک نہ ہو۔
جی اسلم میاں ہیں، ایڈوکیٹ میاں والی سے ہمارے ساتھ۔
السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
اسلم نے ابھی ایڈوکیٹ ایس کر رہا ہوں اپنا این اے 85 سے، عمران خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا حلقہ ہے، کیونکہ میں موضوع سے متعلق نہیں بات نہیں کر سکوں گا کیونکہ میرا ٹیلی فون جو ہے نا بڑی مشکل کے بعد ملا ہے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اور اگزائی ایجنسی میں عمران خان صاحب نے اپنا جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کا حوالہ دیا۔ بھائی جس حلقے نے ان کی شناخت کو مزید پختہ کیا ہے اور تین بار یہاں سے جو ہے نا الیکٹ ہوئے ہیں سر، ان کو اس حلقے کو جہاں پہ انسان اور جانور کچھے پانی پیتے ہیں، اس کو تو بھلا دیا، اور راجن پور اور ڈیرہ غازی خان ٹھیک ہے وہ سارے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، سارے پاکستان کی سوچے، لیکن جس حلقے سے اور اسپیشلی تحصیل عیسیٰ خیر سے کہ جو ایریا ہے اس سے کامیاب ہوئے ہیں، وہ زبردست جو ہے نا اتنی پسماندہ ان کا حلقہ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ان کو۔ اگر آپ کے توسط سے میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جس نے آپ ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا ہے، ان کے آپ ایم این اے ہیں، ان کے آپ وزیر اعظم ہیں، آپ خدا را اپنے حلقے کی طرح توجہ دیں۔
بہت شکریہ، میں نے آپ کو کافی وقت دیا اس لیے آزاد ہو جائے، اس کے باوجود کہ یہ ہمارے سیگمنٹ سے ریلیونٹ نہیں تھا۔ بہت شکریہ۔ کلیم اللہ نیازی میاں والی سے ہمارے ایک کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔
جی کلیم اللہ نیازی موج تاج خیل، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی حکومت کے ارباب اختیار بھی سن رہے ہیں، تو ایک طرف تو حکومت کہتی ہے کہ 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، ان کو اسکولوں میں لانا ہے، دوسری طرف حالت یہ ہے کہ پنجاب میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ جتنے بھی پرائیویٹ پارٹنرشپ والے اسکول چل رہے ہیں ان کو بین کر دیا گیا ہے کہ آپ نئے بچے ایڈمیشن ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ کس طرح کا دوغلا پانا ہے کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ ایک طرف گورنمنٹ سیکٹر میں آپ دیکھیں گے تو 3250 روپے ایک بچے پہ خرچہ ہو رہا ہے، اور جو پیف کے اسکول ہیں وہاں 780 روپے پر بچہ خرچہ ہو رہا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے لیے انسینٹیو میں اضافہ کیا جاتا، لیکن ان کے لیے ہنڈرنسز پیدا کیے جا رہے ہیں، سی او ایجوکیشن ان کو تنگ کر رہا ہے، مختلف قسم کے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو فیمیل ہماری ہیں ہائر ایجوکیشن میں، پہلے بھی یہ کوشچن کیا تھا، ابھی جس طرح میاں والی میں ورک شاپ چل رہی ہے بی ایڈ ایم ایڈ کی، وہاں پہ میل سٹاف ہوتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ وہ میل سٹاف کا رویہ فیمیل کے ساتھ کس طرح کا ہے۔ شام کے وقت ان کی ورک شاپ ختم ہوتی ہے، مثلاً ابھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 8 بجے تک ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچیاں نہیں آ رہی، تو اس پہ بھی کوئی گورنمنٹ کے ارباب اختیار غور کریں گے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟
جی میرا خیال ہے یہ اس سے موضوع سے اگرچہ تعلیم سے متعلق ہی ہیں، لیکن اسے تھوڑا ہٹ کے جو گورننس ہے اس سے متعلق ہیں۔ سو ڈاکٹر نور فاطمہ، یہ اگین جو سلیبس کی انہوں نے بھی بات کی ہے، یا پھر یہ کہ پرائیویٹ اسکولس کا آف کورس ایک اپنی یوٹیلیٹی ہے، چونکہ سرکاری انفراسٹرکچر کے اوپر اگر کمپلیٹ ریلائنس ہوگا، تو چونکہ بہت زیادہ لوگ، بہت زیادہ بچے ابھی بھی اسکولوں سے باہر ہیں، سو دباؤ ان کے اوپر بڑھ جاتا ہے، لیکن بنیادی چونکہ ذمہ داری ریاست کی ہے، سو پرائیویٹ اداروں کو بھی ریگولیٹ کرنا اور ریاست کے جو اسکولز ہیں ان کی کارکردگی ایسے بنانا کہ خود حکومت کی جو مشینری ہے وہ اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں، جیسے ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں، جیسے ہم باقی دنیا میں دیکھتے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟
ये एक ही सूरत में हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा फोकस असर करते हैं हायर एजुकेशन के ऊपर. आपने देखा बहुत दफा हमने बात भी की, लेकिन जो जो आपका बिल्कुल फंडामेंटल जहां से बच्चे हमारे पास तैयार होकर आते हैं वो आपका प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी है, हायर एजुकेशन है, उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी लेवल के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन लेवल के ऊपर हमेशा उसका फोकस कम रहा है. और जितने भी आपके जो ब्रेन है जिसको आप डेवलप करते हैं और जिसको आप थिंकिंग मशीन में टर्न करते हैं, वो अल्टीमेटली आप कहते हैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएं. बहुत अच्छी बात है यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएं, लेकिन आपको बहुत अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ और अच्छी फैसिलिटीज और अच्छे उनको पर्स के साथ आपको जो 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 प्राइमरी स्कूल है उसका देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की बिल्ड वहीं से बच्चों को होना है. सेकेंड ये जो है कि प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स जो हैं वो अवेलेबल तो हैं, लेकिन फिर वो अगेन वो दे आर सो एक्सपेंसिव है, फिर वो भी ऐसे एरियाज में है जो कि रिच एरिया कह सकते हैं आप, या जो डेवलप सिटीज हैं वहां पर हैं. आपको पता है पाकिस्तान का तो बहुत ज्यादा आबादी जो है वो रूरल एरिया पे है, वहां पर प्राइवेट स्कूल की भी इतनी जो कि जाहिर है कि वो डिमांड नहीं है और उसके ऊपर वो वहां बिल्ड भी नहीं हो सके. तो रिजल्ट ये हुआ है कि वहां स्कूल पब्लिक सेक्टर भी काम नहीं कर रहा और प्राइवेट सेक्टर भी वहां बिल्ड नहीं कर सके. तो उसका चूंकि इसलिए नहीं कर सके कि वहां उनको उस तरह से फी मिल नहीं पाएगी, तो उसकी वजह से ये हुआ कि वो एक ऐप आ गया कि वो स्कूल जो पब्लिक सेक्टर के ऊपर जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो भी नहीं है और स्कूल से बाहर बच्चे इस तरह से चले गए हैं. तो अब इस तरह से ये है कि नेचुरली अगर हम एक तरफ ये दवा करते हैं कि हमें बहुत सारे जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, स्ट्रीट पे फिर रहे हैं, उनको हमने स्कूल के अंदर एंटर करना है, तो हमें सबसे पहले तो ये गैप का खत्म करना होगा और स्कूल्स को आप रूरल एरिया में पर्टिकुलरली जो पब्लिक सेक्टर के स्कूल हैं उनका बनना इंतहाई जरूरी है. और बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को जो फारिग होते हैं यूनिवर्सिटियों से, मैं तो समझती हूँ उनके लिए आप कंपल्सरी कर दें रिसर्चर्स को कि उससे पहले वो जाएं और वो सर्व करें जाके पब्लिक सेक्टर स्कूल को. वो जब एग्जांपल ये होगी कि आपके अपने जो पावर, ये जो आपके पब्लिक सेक्टर पब्लिक ऑफिशियल जो होल्ड करते हैं पोजीशन पब्लिक की, वो जाके अपने बच्चों को पहले एडमिशन दें, उसके साथ साथ खुद लोग आप उसके ऊपर ट्रस्ट आएगा और लोग उसको एडमिशन करेंगे. आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर स्टेज के ऊपर, मैं खुद पब्लिक सेक्टर की प्रोडक्ट हूँ, एक स्टेज के ऊपर पब्लिक सेक्टर स्कूल के अंदर जाना एक ऑनर समझा जाता था पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर. तो अब वो उसको इस तरह से डिक्लाइन आया है उसकी, क्योंकि जाहिर है कि प्राइवेट सेक्टर में भी एंटर हुआ है. और इसमें सिर्फ एक गवर्नमेंट का मैं आपको बताऊं कि सिर्फ गवर्नमेंट इसमें, हम अगर गवर्नमेंट से ही डिमांड करें तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा. गवर्नमेंट की अपनी सिचुएशन, उसकी जो कंपल्शन है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर सकती है पॉलिसी की हद तक. मेरा ख्याल है कि हमें प्राइवेट सेक्टर को साथ लेना है, हमें सिविल सोसाइटी को साथ लेना है, कुछ लोग जो इस पर काम कर सकते हैं, जो टाइम दे सकते हैं, जो आपके तो विनिंग जो वर्कर हो सकते हैं उनको भी साथ आना है. खास तौर पे ये रूरल एरिया की मैं बात कर रही हूँ जिसमें हमारे पास बहुत गैप है, जहाँ प्राइवेट सेक्टर की एस्टेब्लिशमेंट नहीं है और जहाँ पर आपका पब्लिक सेक्टर मौजूद नहीं है.
जी, इससे पहले कि हम अगले सेगमेंट में जाएं, अफजल साहब हैं हमारे साथ चकवाल से, कॉलर देखते हैं.
अस्सलाम वालेकुम.
जी वालेकुम अस्सलाम.
असद साहब, आपकी पूरी टीम के और वॉइस ऑफ अमेरिका के बहुत ही मशहूर हैं जो हमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं. अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे. मोहतरमा डॉक्टर साहबा, मेरे ख्याल के मुताबिक तो गवर्नमेंट साइड से नहीं है, मेरी ये तजवीज़ है कि आप इस प्रोग्राम में कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा लिया करें. और दूसरी गुजारिश ये है कि वोट लेने
नहीं, हम नुमाइंदे नहीं लेते, हमारा तो जो प्रोग्राम जो है वो एजुकेशनिस्ट हम लेते हैं, वो भले
एजुकेशन
और डॉक्टर साहब इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ जो है वाबस्ते हैं.
चलें ठीक है जी, लेकिन वो कोई साहब अख्तियार हो ना जी, के कोई मिनिस्टर एजुकेशन का जो पॉलिसी मेकर है तो उनसे भी कोई
बात वक्त लेके आएंगे, हम उनको भी कोशिश करेंगे कि उनको भी लेके
आएंगे. और दूसरी एक गुजारिश ये करनी है कि वोट रूरल एरिया, फूड प्रोडक्शन रूरल एरिया, हर चीज़ रूरल एरिया, और फैसिलिटीज़ जो हैं वो जो हैं बड़े बड़े शहर उनको, और तालीम के हिसाब से रूरल एरिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं. तो इस ज़मन में डॉक्टर साहबा क्या कोई हमारी मदद या रहनमाई फरमा सकती
जी? वैसे उन्होंने कहा है कि ज़ाहिर रूरल एरियाज के ऊपर फोकस होना चाहिए. डॉक्टर साहब इसी पे फोकस कीजिएगा कि रूरल एरियाज के अंदर क्या जोहरी और فنڈامینٹل چینجز لے کے آئی جائیں ان کے بارے میں.
بالکل بالکل, یہ میرے بھائی جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک بات کریں. نو ڈاؤٹ وی ڈونٹ بلیو ٹو بلانگ ٹو اے پالیسی میکنگ ایریا, لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارے جو ویوز ہوتے ہیں نیچرلی پالیسی میکنگ کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. رورل ایریا کی اس لیے میں نے بات کی کہ 70% لوگ تو آپ کے وہاں سے آتے ہیں, وہاں سے بچے خاص طور پہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں ماسٹرز کے بعد وہ جا کے کہیں بڑے سٹیز میں جاتے ہیں یا یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, اس سے پہلے تو ان کا سارا فوکس وہی ہے, وہی ان کی انسٹیٹیوشنس ہیں, وہی انہوں نے سب سیکھنا ہے, وہی انہوں نے کلچر ویلیوز ایجوکیشن انہوں نے سائنس آرٹ انگلش سب انہوں نے وہیں سے سیکھنی ہے. تو وہ اس میں بہت بڑا اس لیے اب دیکھیں نا, اب یہ جتنے چین اسکول ہیں پاکستان میں, ان کو آپ کہیں کہ کسی گاؤں میں جا کے آپ اسکول بنانے, وہ دے ول نیور بی انٹرسٹڈ, بیکاز ان کو ان کی ظاہر ہے کہ جو ریونیو کا مسئلہ آئے گا وہ نہیں انٹرسٹڈ ہوں گے. تو اس میں گورنمنٹ کے پاس پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کرنے کا, اپنے ساتھ چلانے کا پارٹنرشپ کے ساتھ, چونکہ یہ ہیوج انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے, جس کے میں سمجھتی ہوں گورنمنٹ کیپنگ ان وتھ گورنمنٹ کنسٹرینٹس آف دی فنڈنگ یہ پاسبل نہیں ہوگا, لیکن پرائیویٹ سیکٹر آلویز دیئر, صرف ہماری انیشیٹو پبلک سیکٹر سے ہونا ضروری ہے. آپ ان کے ساتھ بلائیے, ان کو اسٹیک ہولڈر بنائیے, وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. رورل سیکٹر میں بہت ضرورت ہے ہمارے پاس بنانے کی, اور یہ جو بھی ورک شاپس بھی بات کر رہے تھے, یہ پرہیپس اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو لوگ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں وہ دن میں شاید اویلیبل نہیں ہوتے. تو یہ سارا اگر ہمارے پاس انفراسٹرکچر اویلیبل ہو جائے, اور بچے بچیوں کو جیسے میں نے پہلے کہا آپ کو, ان کو آپ انسینٹیو دیجیے. ہماری یوتھ میں بہت جو ہے وہ ویگننس ہے, وہ کام کرنا چاہتے ہیں, اونلی دیکھ کے آپ ان کو موٹیویٹ کیجیے کہ کیوں کریں وہ یہ کام.
صحیح, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر نور فاطمہ, آپ ہمارے ساتھی ہیں اور ان تمام کالرز کا بھی جنہوں نے اس سیگمنٹ میں پارٹیسپیٹ کیا. اور ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس بات کریں گے صحت کے اوپر.
موسیقی, انٹرٹینمنٹ, ستاروں کے انٹرویوز, آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے, سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے, ہمارا سیگمنٹ صحت زندگی ہے. اور آج ابھی جب ہم صحت کے اوپر پروگرامز کر رہے ہیں تو ہمارا فوکس جو ہے نا فوڈ کے اوپر ہے, خوراک کے اوپر ہے, وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے, کس طرح کی ضرورت ہے. سو آگے چل کے ہم بیماریوں کے اوپر بھی فوکس کریں گے, اور پھر ہمارے پینل کے اندر ڈاکٹرز جو ہیں وہ ماہرین صحت وہ بھی شامل ہوں گے. سو بھی ماہر غذائیات عائشہ خالد ہمارے ساتھ ہیں, اور ایک گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ بحیثیت نیوٹریشنسٹ وابستہ بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن اور ریڈیوز کے اوپر اپنے پروگرام کرتی ہیں, اویئرنیس کے اوپر بات کرتی ہیں. سو عائشہ بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں جوائن کیا ایک بار پھر.
السلام علیکم. السلام.
وعلیکم السلام. سو عائشہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں
فار گیونگ می این اپرچونٹی اینڈ لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے, میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو, اسپیشلی جب مجھے موقع ملتا ہے تو اٹس ریلی ونڈرفل.
تھینک یو سو مچ. آپ کو ہم گائے گائے زحمت دیتے ہیں, بلکہ روٹین سے دے رہے ہیں زحمت, لوگ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں. سو یہ بتائیے کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ناشتے کے اوپر. ناشتہ آف کورس ایک بڑا اہم جزو ہے ہماری خوراک کا یا خوراک کی جو روٹین ہے اس کا, لیکن میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ ارے پاکستان کے اندر بھی رہے ہیں باہر بھی رہے ہیں, سو ایک موازنہ بھی کرتے ہیں کہ باقی دنیا ناشتے میں کیا کچھ لے رہی ہے, ہماری کیا ہیبٹس ہیں. سو ایک آئیڈیل ناشتہ کیا ہے, اچھا ناشتہ کس کو کہتے ہیں؟
اچھا ناشتہ, سب سے پہلے میں ناشتے کی بذات خود ایک اہمیت اگر میں بیان کروں تو وہ اسی طرح ہے کہ دیکھیں بہت لانگ گیپ کے بعد, یعنی لانگ فوڈ گیپ کے بعد اور سلیپ گیپ کے بعد, 8 گھنٹے تقریباً اگر آپ نیند لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک اچھا خاصا گیپ آتا ہے اور پھر آپ کچھ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو ناشتہ اس لیے بھی اہم ہے کہ بہت زیادہ گیپ کے بعد آپ کو کچھ کھانا ہے اور وہ کھانا کس طرح کا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے؟ ایک تو ناشتہ ہے اور دوسرا بہت زیادہ گیپ ہے بیچ میں, اب وہ اچھا اور اس کی کوالٹی کو مینٹین کرنا یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ اس کو کیسے کیا جائے. اب آپشنز ہمارے ارد, ہم نے اپنی ایٹنگ ہیبٹس جان بوجھ کے اتنی خراب کر لی ہیں کہ کئی لوگوں کو میں جانتی ہوں کہ وہ ناشتہ لیتے ہی نہیں ہیں, ناشتہ ہی نہیں کرتے. اس میں کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم وزن کم کرنا چاہتے ہیں,
اور کچھ وجوہات ہوتی ہے کہ اٹھتے منہ ہی ہمیں آفس جانا پڑتا ہے, ہمارے جیسے بھی لوگ ہیں جو ناشتہ عام طور پہ اسکپ کر جاتے ہیں. تو فوراً اٹھنے کے بعد دل ہی نہیں کرتا.
ہاں کیونکہ ورکنگ خواتین, ورکنگ مرد حضرات, ان میں جانتی ہوں لوگوں کو جو ورکنگ ہونے کے باعث کہ جی ہم نے جانا ہے اور یو نو وہی 9 to 5 یا 8 to 4 کی جو ٹائمنگ ہیں اس میں ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ نہیں مینیج ہو پاتا کہ ہم ناشتہ گھر سے کر کے جائیں. اچھا اب وہ ناشتہ جب گھر سے نہیں ہوتا, اس کا ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ جب آپ گھر سے ناشتہ نہیں کرتے تو آپ آفس جا کر یا جہاں پر بھی یو نو ویئر ایور یو آر ورکنگ وہاں جا کر آپ ان ہیلدی ایٹنگ آپشن کی طرف جاتے ہیں. پھر یہ جو چیز ہے یعنی ناشتہ گھر سے کر کے نہ نکلنا, یہ آپ کو یقیناً ان ہیلدی ایٹنگ آپشن کی طرف لے کر جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں پھر آپ بنج ایٹنگ بھی کرتے ہیں. ان ہیلدی ایٹنگ آپشن میں وہی آ جاتا ہے کہ جی بازار سے کچھ آرڈر کر لیا, کوئی بھی اس وقت برگر منگوا لیا, کوئی سینڈوچ منگوا لیا, وہ ظاہر ہے وہ پروسیسڈ فوڈ آ گیا. پھر تو ناشتہ کرنے کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے کہ ناشتے کے لیے ایسے جو بھی اس کے یعنی انگریڈینٹس ہیں یا اجزاء ہیں ان کو آپ رات میں, کوئی بھی ہاؤس وائف ہے اپنے بھائی کے لیے بنا رہی ہے خاتون یا اپنے ابا کے لیے بنا رہی ہے, یہ تھوڑی سی مینجمنٹ کی ضرورت ہے کہ جیسے اگر ہم سیلڈ کا استعمال کر رہے ہیں, پھل کا استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جوس بنانے کے لیے یا کچھ بھی, کیونکہ میں ریکمینڈ کرتی ہوں اکثر کہ آپ ناشتے میں جو پھل ہے اس کا فارم میں پورا جوس 100% جوس وداؤٹ ایڈڈ شوگر لیں.
اچھا
اس میں, ہاں کیونکہ اس میں کیا ہوگا کہ کوئی بھی موسمی پھل جیسے آپ شیک بھی لے سکتے ہیں آپ. اچھا سب سے پہلے میں نا کمپوننٹ بتانا چاہوں گی کہ ناشتے میں جو اہم ترین کمپوننٹ ہیں وہ کون کون سے. ہمارے پاس آ جاتا ہے پھل اور سبزیاں, پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہول گرینز جسے ہم اناج بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی سیریل لے لیں, کوئی دلیا لے لیں, کوئی بران یا جسے ہم براؤن بریڈ بولتے ہیں ہم وہ لے سکتے ہیں. اور براؤن بریڈ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بیمار بندہ ہی لیتا ہے یا وہ بندہ لیتا ہے جس نے وزن کم ہی کرنا ہوتا ہے. براؤن بریڈ کے ادر وائز بھی اس کی جو افادیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ چوکر ظاہر ہے, اس سے چوکر کی جو کوانٹٹی ہے یعنی وہ جو اس میں گندم کی کوانٹٹی وہ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر کئی لوگ جس طرح روٹی کھانا پسند کرتے ہیں وہ آملیٹ کے ساتھ یا جو بھی, میں سالن سے پرہیز کرنے کو بولوں گی کیونکہ سالن ہم پورے دن میں دو بار ادر وائز بھی کھا لیتے ہیں یعنی دوپہر کے کھانے میں اور رات کے کھانے میں, تو بہتر ہے کہ آپ صبح سالن کو یعنی آئل کو اوائڈ کریں. اور پھر دودھ, تو ہمارے پاس یہ دو تین چیزیں یعنی
آئل اوائڈ کرنے سے مطلب پراٹھا بھی اوائڈ کریں,
یہ اوائڈ کریں آپ. اچھا ایک اور چیز, ناشتہ ہمارا باقی جو ہمارے مین میلز ہیں جو باقی مین کورسز ہیں جس میں ہمارے پاس لنچ اور ڈنر آتا ہے, جو بریکفسٹ ہے اس کی جو کیلوریز ہیں وہ تقریباً زیادہ ہونی چاہیے یعنی وہ ہیوی ہونا چاہیے, تو تقریباً 500 سے زائد یعنی 400 450
کیلوریز کہاں سے ملیں گی
ضرور کریں. یہ کیلوریز ہمیں ملیں گی, ایک دودھ کا گلاس لے لینا تو سیدھی سیدھی ہماری 120 کیلوریز دودھ سے مل جاتی ہیں. اس میں اگر آپ ایک پھل ڈال لیتے ہیں 60 کیلوریز ہماری ایک پھل کی ہو گئی, تو 200 کے قریب کیلوریز یہ ہو گئی. ٹھیک ہے, ساتھ اگر ہم ایک انڈا کھا لیتے ہیں اور ساتھ دو بریڈ کے پیسز لے لیتے ہیں 400 to 450 کے قریب کیلوریز ہماری یہیں سے پوری ہو جاتی ہیں. اور اگر 500 سے اوپر کیلوریز کرتے ہیں تو بھی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ ہیلدی چیز ہے جو کہ آپ کو یو نو اوور دا ٹائم and throughout the day energy. ٹھیک ہے نا, آپ نے دودھ کا استعمال کر لیا, پھل کا استعمال کر لیا, یا آپ نے ساتھ اگر انڈا اس لیے ضروری ہے کہ وہ پروٹین پیکڈ ہے, اور پروٹین بہت ہی زیادہ ضروری ہے جب آپ کی مسل بلڈنگ کی, اور بلڈنگ یونٹی پروٹین ہے, مسل بلڈنگ کی بات آتی ہے, پھر آپ کو انرجیٹک رکھنے کی بات آتی ہے, تو پروٹین سے اور کاربوہائیڈریٹ سے آپ کو الٹیمیٹلی انرجی ملتی ہے. تو آپ کو تھرو آؤٹ دا ڈے انرجیٹک رہنا ہے, اور آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ ہیلدی یعنی مضر صحت اشیاء ہے اس کی طرف آپ نہ آ جائیں, جس میں آفس میں جا کر, یا جو خاص طور پہ میرا ایمفیسس آفس والوں کے لیے اس لیے ہے, میں اس چیز پہ اس لیے زور دے رہی ہوں کہ وہ لوگ اکثر ناشتہ اسکپ کرتے ہیں, اور جن کے بچے ہیں ان کا دھیان اس چیز پہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کھلا دیا جائے, بچوں کو وہ کر دیا جائے, پھر اسکول چھوڑنا ہے, اسکول سے لینا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اس دوران اس لیے بھی ان کے جو ناشتے کی ہیبٹس ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ صرف اگر ایک گلاس جوس کا بھی لے لیا جائے نا اثر, تو 300 calories 350 calories ہمیں ایک جوس کا گلاس دے دیتا ہے. کم از کم خالی پیٹ رہنے سے بہتر ہے کہ آپ,
اور یہ جو اگر جوس فریش نہ ہو, اور یہ جو ڈبے کا جوس ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟
प्रोसेस के बारे में मैं बजाते खुद देखिए, मैं किसी कंपनी का किसी और चीज का नाम नहीं लेती, मैं बाकी कुछ भी नहीं बोलती, मैं सिर्फ ये एक बात करती हूँ टेक्निकली और लॉजिक के साथ कि जब एक चीज को प्रिजर्व किया हुआ है, ठीक है, डब्बे में बंद किया हुआ है, वो उसमें चाहे जो भी इजाफी चीजें डाली हो, लेकिन उसको उसके साथ क्या ऐसी चीज की गई होगी, उसके साथ क्या सलूक किया गया होगा कि उसको केमिकल्स लगा के उसको प्रिजर्व किया, और वो आपको पता है वैलिडिटी उसकी 6-6 महीने की होती है, साल साल तक तो जूस एक्सपायर ही नहीं होता. तो बेहतर है कि आप डब्बे के जूस को अवॉइड करें, और अगर कहीं पे ऐसी कोई प्रैक्टिस चल रही है किसी भी मुल्क में जहां पर वो इतना मुजरे सेहत नहीं है, और अगर आपको देखें फवायद ज्यादा है और अगर नुकसान कम है, तो उस चीज को कंज्यूम कर लेने में भी कोई नुकसान नहीं है. उसमें हर्ज नहीं है कि आप बजिद हो जाएं कि नहीं जी प्रोसेस्ड फूड बहुत ही खराब है, बस खराब है तो खराब है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जैसे अभी वर्किंग की बात कर रहे हैं, वो टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो अगर डब्बे का जूस हमें अच्छी उसमें मिल रहा है, उसकी उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी है, कंपनी ठीक है, उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का नहीं है, और इस तरह की कोई चीजें सामने नहीं आई, ठीक है, जिसमें सेफ्टी और हमारे कंसर्न है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है. अगर एक चीज हमें ऑथेंटिक उसमें मिल रही है तो फाइन, आप ले लें. लेकिन अगर हम बजाय जूस पीने के डब्बे का, हम यूं भी तो कर सकते हैं, कोई फल है जैसे केला हो गया, माल्टा हो गया, या जो भी मौसमी फल है, जैसे हम सेब इतना इम्पोर्टेंट है, हम साथ ले जाएं और वहां जाकर अपने ऑफिस बॉय से कटवा सकते हैं, उसका सैलड बनवा सकते हैं. हमारे पास और बड़ी अच्छी ऑप्शन है, बात सिर्फ मैनेज करने की है, जहां हम बाकी सारे काम
के
मैनेज कर सकते हैं.
मोहम्मद शफीक है हमारे साथ चित्राल से, शायद कुछ पूछना चाहें आपसे. जी अस्सलाम वालेकुम शफीक.
अस्सलाम वालेकुम जी असद भाई, बहुत शुक्रिया कॉल लेने का. डॉक्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया, टाइम हर हफ्ते को हमें टाइम देते हैं और बड़ी मुफीद मशवरे हमें देते हैं. लेकिन डॉक्टर साहब से सवाल मैं ये करूंगा कि जो इसने बताए ये शहर वाले लोगों के लिए, उन्होंने बताया डबल रोटी हो गया, दलिया हो गए, ये हो गए, देहाती लोग किस किस्म के नाश्ता करें, और चाय जो है इसकी अहमियत जो है वो नाश्ते में कितना अहम है, जरूरी है नहीं है. लेकिन चित्राल के अंदर खासतौर पर पहाड़ी इलाकों के अंदर बगैर चाय के तो नाश्ता होता ही नहीं,
तस्वीर ही नहीं है. यहाँ पे भी नहीं है जी, यहाँ पे भी कॉफी सबसे पहले है. सो आयशा भाई कहूंगा आप डॉक्टरेट कर ही लें, सारे लोग आपको डॉक्टर आयशा कहते हैं, तो आप मेरे ख्याल है डॉक्टरेट ही कर लें.
अच्छा मैं तो खैर यूं कहती हूँ कि जो मतलब एवरी सिंगल पर्सन हु कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट शुड बी कॉल्ड डॉक्टर, क्योंकि आज से पहले आप देखें ना बहुत कदीम जमानों में कहाँ MBBS की या कोई डिग्री होती थी, तो उसको जिसको जो तबीब को डॉक्टर कहा जाता था कि जो इलाज करता था. मॉलेज को थैंक यू,
आपने अपने लिए जवाब पैदा कर लिया.
हाँ बिल्कुल. अच्छा असद, मैं चाय की बात पहले करने लगी थी लेकिन आई वॉज वेटिंग, एंड मैं बड़ी मुझे खुशी होती है जब लोगों को मैं देखती हूँ कि लोग अवेयर हैं. चाय आपके लिए दिन में 2 बार आप ले सकते हैं, कोई उसमें मसला नहीं है. उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उसमें कैफीन है, जाहिर है उसमें कैफीन का ये है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं यूज़ करनी चाहिए. लेकिन आप बगैर नाश्ता वाकई नहीं होता, और मैं भी चाय का कप ज़रूर पीती हूँ नाश्ते में, तो चाय का इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं. रही बात दलिए की और ब्रेड की, अच्छा ब्रेड का मतलब ये नहीं है कि वो डबल रोटी ही हो. ब्रेड हम उसको भी बोलते हैं जो आम जुबान में अंग्रेजी में ब्रेड कहा जाता है, कोई भी अनाज से बनी हुई चीज, आप कुछ कोई और नाम दे रहे
हैं. रोटी भी है तो वो भी ब्रेड है. ये इवन अगले दिनों बल्कि पिछले दिनों मैं कहीं पढ़ रहा था, पता नहीं कितने साइंटिफिक और ऑथेंटिक है, कि इवन जो बासी रोटी है जो रात की बनी हुई है वो ज्यादा हेल्दी हो जाती है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, और कुछ बताया गया था कि कोलेस्ट्रॉल.
अच्छा इस बारे में मैं भी ये कहना चाहूंगी कि ये जो टाइम सेविंग, आप वक्त की बचत इस तरह भी कर सकते हैं कि रोटी बना के रखी हुई थी और वो आप सुबह इस्तेमाल कर लें हफ्ते में गर्म करके हल्का सा, लेकिन कोशिश ये करें कि आप उसको ऑयल के बगैर इस्तेमाल करें, यानी कोई और चीज ना हो साथ. आप अंडे के साथ उस रोटी को, या अगर आप सालन का भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अगर आपकी प्रैक्टिसेस हैं तो ठीक है कर ले. लेकिन मैं इसको इसी तरह कहूंगी कि दही निहार मुंह आप ले लें, उसके बाद आप जो भी आपका नाश्ता है वो खाने के बाद आप एक कप चाय का ले लें, और उसके बाद आपका जो मौसमी फल है वो आप मिड मॉर्निंग में, यानी को 10-11 के करीब, अगर आपके नाश्ते में नहीं खाया गया आप तब खा लें.
आखिरी कॉल लेंगे हम, आखिरी कॉल हम लेंगे. अफजल हैं चकवाल से हमारे साथ.
अस्सलाम वालेकुम
जी. वालेकुम
साहब, मोहतरमा से मेरी गुजारिश ये है कि
یہ وہی بات آ گئی کہ جو یہ ناشتے کا سسٹم بتا رہی ہیں یہ تو شہری علاقوں میں ہے. دیہاتوں میں فرق کون دیکھتا ہے؟ دودھ دہی اور انڈے لسی کی بات کریں اور سبزی کے, اس میں جو فیزیبل چیزیں ہیں وہ ہمیں بتائیں.
تو انہوں نے بتایا نا کہ دودھ بھی پئیں اور انڈا بھی کھائیں, وہ تو بتایا دہی بھی کھائیں,
روٹی بھی کھائیں. بالکل, آپ روٹی بھی کھائیں, آپ لسی بنا سکتے ہیں, آپ کچھ بھی, لیکن آپ جائے اس کے کہ ناشتہ سکپ کرنے کے, آپ کے پاس جو اچھی آپشنز ہیں. میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ بریڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈبل روٹی ہی ہے. بریڈ کا مطلب عام روٹی ہے, لیکن آپ نے اس کو کھانا کس طریقے سے, یہ اہم ہے.
جی بہت شکریہ عائشہ خالد, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمارے ساتھ سہی, اور ان تمام کالرز کا بھی جو اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تھے. آخری سیگمنٹ سپورٹس کا, ایک بریک کے بعد.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام کے آخری سے سپورٹس میں آئیں گے. پاکستان کرکٹ ٹیم اور ظاہر ہے باقی بھی دنیا کی ٹیمیں جو ہیں وہ ورلڈ کپ کی تیاریوں میں مصروف ہیں. انڈیا کے اندر تو خیر پی ایس ایل چل رہا ہے, دیکھنا ہے کہ کتنا پروڈکٹیو ہوتا ہے ان کے پلیئرز کے لیے. آیا وہ تھک جاتے ہیں یا پھر وہ زیادہ فارم اور ردم میں ہوتے ہیں جب وہ ورلڈ کپ کھیلنے جاتے ہیں. لیکن پاکستان کے لیے ایک خبر آج ہی آئی ہے کہ شاداب خان, ان کے بلڈ ٹیسٹ میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے, اور انگلینڈ کے لیے وہ, انگلینڈ کا جو سی ٹور ہے ورلڈ کپ سے پہلے جو سیریز ہے اس کے لیے دستیاب نہیں ہے. اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پرابلم بڑھ جاتا ہے تو شاید ورلڈ کپ بھی ان کو اسکپ کرنا پڑ سکتا ہے. ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کرکٹ پنڈٹ تو ہیں ہی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, تو ذرا دونوں ایشوز شاداب کے ہی پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں ان سے. بہت شکریہ ڈاکٹر کاشف, یہ شاداب کو کیا ہو گیا ہے اور یہ جس طرح کا وائرس بتایا جا رہا ہے بلڈ ٹیسٹ کے اندر, یہ جلدی 3-4 ہفتے میں ریکور کر سکتے ہیں یا مشکل ہو جائے گا ان کا ورلڈ کپ اسکواڈ کا حصہ بننا؟
جی السلام علیکم اسد بھائی, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک دفعہ پھر عزت افزائی کی ہماری. جناب علی, ہیپیٹائٹس سی بتایا گیا ہے, اور ہیپیٹائٹس سی جو ہے وہ ایک خطرناک وائرس ہے, لیکن مجھے اس کا وائرل لوڈ نہیں پتا کہ وائرل لوڈ کتنا ان کے جسم میں, کتنی ملٹیپلیکیشن ہوئی ہے, کتنا سارا ان کے جسم میں موجود ہے. لیکن جہاں تک اندازہ ہو رہا ہے مختلف بیانات سے اور پی سی بی کی پریس ریلیز سے کہ یہ کافی حد تک جو ہے وہ خطرناک وائرل لوڈ موجود ہے ان کے جسم میں. لیکن خوشی کی خبر یہ ہے کہ پچھلے 4-5 برسوں کے اندر ہیپیٹائٹس سی کی ٹریٹمنٹ کے اندر ریولوشنری اور کافی مطلب ہے کہ زبردست قسم کی دوائیاں مارکیٹ میں آ گئی ہیں, اور اب یہ 4-6 ہفتے کے اندر اس کا وائرل لوڈ چاہے جتنا بھی ہو, امید ہے کہ اگر ٹریٹمنٹ فوراً شروع کر دیا جائے گا تو یہ وائرل لوڈ کا نہ صرف کم ہوگا بلکہ اتنا کم ہو جائے گا کہ وہ بلڈ میں نیگیٹو بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے, اور امید ہے کہ انشاء اللہ 4-6 ہفتے میں یہ ریکور کر.
لیکن ایک پلیئر کو جو ایک انرجی لیول چاہیے ہوتا ہے اگر ہیپیٹائٹس سی ہے, تو ایون ٹریٹمنٹ کے دوران بھی وہ انرجی لیول کافی متاثر ہوتا ہے.
جی جی, بہت بہت متاثر ہوتا ہے. جب ہی ان کا نام نکالا گیا ہے انگلینڈ کے اسکواڈ سے اور ورلڈ کپ کے اسکواڈ سے نہیں نکالا گیا, لیکن 4-6 ہفتے میں ان کا انرجی لیول جو ہے وہ 70-80% واپس آ سکتا ہے اگر وہ ایکسرسائز کرے اور ٹریٹمنٹ کو رسپونڈ کرے. ٹریٹمنٹ کو رسپونڈ کرنا بہت ضروری ہے, 80-85% لوگ ٹریٹمنٹ کو رسپونڈ کر دیتے ہیں, اور مجھے امید ہے اللہ سے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہی سلسلہ شاداب کے ساتھ بھی ہوگا, وہ ٹریٹمنٹ کو رسپونڈ کریں گے اور جون کے پہلے ہفتے میں وہ ٹیم کو جوائن کر لیں گے.
اب ذرا آپ کی رائے لیتے ہیں, ہم اس پہ ویسے بات کر چکے ہیں ورلڈ کپ جب اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے اور ٹیم آپ کے سامنے ہے, کیا کہیں گے, کیسا کمبینیشن ہے؟
دیکھیے ٹیم جو ہمارے سامنے ہے یہ بہترین لڑکے جو ہمارے پاس موجود تھے, ہمارے جو لاٹ موجود تھا اس میں سے بہترین لڑکے نکالے. ہاں ایک آدھ دو تبدیلیاں ضرور کی جا سکتی تھی, جس طرح سے ہم میرا کہنا ہے کہ شعیب ملک کو ڈراپ کر کے رضوان کو رکھنا چاہیے تھا, جس طرح میرا کہنا ہے کہ فہیم اشرف کو ڈراپ کر کے عامر یامین کو رکھنا چاہیے تھا, اس طرح سے ایک نواز کو ٹیم کا حصہ ضرور ہونا چاہیے تھا. یہ 2-3 چیزیں, اس کے علاوہ اور بہت بڑی بڑی تبدیلیاں, ہمارے پاس لڑکے ہی نہیں ہیں. سچی بات ہے کہ ہمارے پاس لڑکے ہی نہیں ہیں, جو لڑکے ہیں اس میں سے بہترین لڑکے ہم نے چن لیے. یہ 2-3 تبدیلیاں اگر کر لی جائیں, اس کے لیے ابھی بھی وقت ہے, ایسا نہیں ہے کہ جناب ہمارے وقت ختم ہو گیا اور اب یہی لڑکے کھیلیں گے, لیکن جس کے لیے ابھی بھی وقت موجود ہے 22 مئی تک ہم یہ چیزیں
ہو سکتی ہیں. یہ فہیم اشرف والی بات تو آپ نے میرے دل کی بات جو ہے وہ کہی ہے, فہیم اشرف کو بہت چانسز ملے اس کے مقابلے میں عامر یامین کو بہت کم چانسز ملے, شعیب بھی آؤٹ آف فارم ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جیسے انڈیا دو وکٹ کیپر کے ساتھ جا رہا ہے, باقی بھی کئی ٹیموں میں دو وکٹ کیپر بیٹس مین کے ساتھ گئے ہیں, سو ایک ایڈڈ وکٹ کیپر بھی ہوتا. اور ظاہر ہے جب پرفارم کر گیا, اگر آپ کے پاس معیار یہی ہے آسٹریلیا کے خلاف دو سینچریاں سکور کی ہیں, تو پھر اس کو اسکواڈ کا حصہ ہونا چاہیے تھا. ایک اور چیز جو مسنگ ہے کمبینیشن میں, وہ پاور ہیٹر ہے. نہ عمر اکمل ہے نہ آصف ہے, یہ دو لڑکے اس وقت سرفیس کے اوپر ہیں, بھلے ان کی کرنٹ فارم کیسی ہی ہو.
دیکھیے دو آپ نے بڑی اہم بات کر دی ہے. ایک تو عابد علی ہمارے وکٹ کیپر ہیں, کیپر کے طور پہ عابد علی کھیل سکتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو. لیکن اب دوسری بات جو میں آپ سے کہوں وہ یہ ہے کہ آصف جو ہے وہ انگلینڈ کی ٹیم کا حصہ ہے, جو انگلینڈ کا ٹور کرے گی, پانچ ون ڈے اور دو ٹی ٹوینٹی کھیلے گی, اور دیکھا جائے گا کہ آصف کتنی دیر تک وکٹ پر ٹھہر سکتے ہیں. آصف کا ٹیمپرمنٹ جو ہے 20-25 بالوں سے زیادہ نہیں ہے, اور جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں اسکورز بن رہے ہیں ون ڈے کے اندر, خاص طور پہ آخری 10-15 اوور کے اندر, اس میں پنچ ہٹرز جو ہیں وہ تقریباً 200-250 کے اسٹرائک ریٹ تک پہنچ رہے ہیں,
ٹھیک ہے.
اور اس کے اور آصف کے لیے 20-25 بالوں سے بڑھ کے کم از کم 70-80-85 بالیں کھیلنے کا ٹیمپرمنٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور اسی لیے اس کو موقع دیا جا رہا ہے انگلینڈ کی سیریز کے دوران.
دوسرا, اگر وہ پرفارم کر گئے کاشف, تو آپ کے خیال میں کس کو ریپلیس کریں گے؟ کیونکہ حفیظ, حارث اور شعیب تینوں کا ایک سٹائل کی گیم ہے, اور 100 سے نیچے ان کا سٹرائک ریٹس. اگر آصف پرفارم کرتے ہیں تو کس کی جگہ لیں گے وہ؟
آصف, وہی شعیب ملک. شعیب ملک ساری جو ہے
کمزور جگہ شعیب ملک کی نظر آ رہی ہے آپ کو؟
شعیب ملک یا حارث سہیل, دونوں میں سے ایک کو ہی ریپلیس کریں گے. اس کا عابد علی کو ریپلیس کر دیں, یہ بہت ضروری ہے اندر کے پانچ ون ڈیز دیکھنا, بہت بہت کلوزلی واچ کرنے پڑیں گے کہ کون لڑکا جو ہے اس کا فٹ پر کام کر رہا ہے, کون سیمنگ اور سوئنگنگ گیند کو کھیل پا رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ عابد علی پاکستان کے لیے اچھا پرفارم کریں گے کیونکہ ان کی ٹیکنیک درست ہے. جہاں تک حارث سہیل کا یا امام الحق کا بھی, میں اس کو بھی ہرگز جو اگنور نہیں کروں گا, امام الحق کی ٹیکنیک اور فخر کی ٹیکنیک کا تعلق ہے, اس پہ بھی سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں. تو اگر وہ واقعی سوئنگنگ اور سوئمنگ کنڈیشن کے اندر نہیں پرفارم کر پائے, اور یہاں پہ آصف نے پرفارم کر لیا, تو امید ہے کہ ان میں سے ایک کو واپس بھیج دیا جائے گا. لیکن آصف کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ہے, بیچارے کی جو بچی ہے وہ بہت شدید بیمار ہے, اس موضوع پہ میری اس سے کافی گفتگو ہوتی رہی ہے, اور ابھی بھی بہت کریٹیکل ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے, اور پی سی بی اس میں بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, بہت خیال کر رہا ہے, لیکن یہ گھریلو معاملات میں ذہنی طور پہ وہ بہت شدید ٹینشن میں ہے, لیکن یہ کہ ٹیم کا حصہ وہ ضرور ہے.
ٹھیک ہے, ڈاکٹر کاشف یہ بتائیے گا کہ عامر, محمد عامر وہ ڈراپ ہیں, جنید خان نے کم بیک کیا ہے انگلینڈ میں, چیمپئنز ٹرافی میں ان کی پرفارمنس بھی اچھی تھی, شاید اسی بیس پہ آئے ہیں, کیسی چوائس ہے جنید خان؟ اور اگر عامر پرفارم کر گئے, ان کے ساتھ بھی یہ ایک لگایا گیا ہے, لف کیا گیا ہے کہ اگر وہ پرفارم کر گئے تو وہ بھی ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں. سو اگر عامر نے وکٹس لے لیے دو چار, سو وہ کس کو ریپلیس کریں گے؟
یار مسئلہ یہ ہے اسد بھائی, آپ مجھ سے زیادہ بہتر کرکٹ جانتے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ ورلڈ کپ ہے پیارے بھائی, یہ کوئی ایک سیریز نہیں ہے کسی کے ملک کے خلاف کے, جس میں آپ نے ایک آدھ دو سائڈ میچوں میں لڑکوں کو نکال لینا ہے, ان کی پرفارمنس دیکھ لینی ہے. یہ انتہائی تکلیف دہ گفتگو ہے جو میں اور آپ اس وقت کر رہے ہیں. ہمارا پورا دار و مدار اس ورلڈ کپ کا ان پانچ ون ڈیز کے اوپر رکھ دیا آپ نے. ہم چار سال سے کیا کر رہے تھے, ہم بیٹھ کر کے وہاں پر سیاست کر رہے تھے یا بیٹھ کر کے اپنے کام سے کام نہیں کر رہے تھے؟ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ورلڈ کپ آنے والا ہے. بہرحال جو سچویشن ہے اس کے اندر یہ کہ جو ہمارے پاس بہترین لاٹ تھا وہ ہم نے چن لیا ہے. عامر کا جہاں تک تعلق ہے, عامر کی کم از کم 1.5 سے 2 میٹر کی رفتار کم ہو چکی ہے, اور یہ بات عامر کو بھی پتا ہے. عامر کے اندر سے گیس نکل چکی ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہے, دکھ اس بات کا ہے کہ جو لوگ عامر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ اپنے وقت کے بادشاہ رہے سوئنگ کے, وقت کے بادشاہ رہے ریورس سوئنگ کے, وقت کے بادشاہ تھے وہ,
اور سمجھ نہیں آتا واقعی ان کا اس وقت ان کو ڈیفینڈ کرنا جو ہے.
جی جی, اور انہوں نے عامر کی رسٹ پوزیشن پہ کام نہیں کیا. کیوں نہیں کام کیا؟ جب وہ دیکھ رہے تھے کہ 1.5 سال 2 سال سے عامر کچھ نہیں کر پا رہا, کوئی 4-6 سیشن اس کے ساتھ لگا دیتے, کچھ انڈیویجول ٹریننگ اس کی کرتے, اس کی 126-127 کلومیٹر کی رفتار پہ بھی گیند سوئنگ ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے,
آخری دنوں میں وسیم اکرم 125-126.
آخری ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے, ڈاکٹر کاشف ذرا انڈیا کی ٹیم کا انالیسس کیجیے گا. کافی بیلنس ٹیم ہے, دو وکٹ کیپرس بھی ہیں اور IPL بھی چل رہا ہے, یہ ان کے لیے پروڈکٹیو ہوگا یا ٹائرنگ ہوگا؟
دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے, میرا خیال ہے بہت پروڈکٹیو ہوگا, اس لیے پروڈکٹیو ہوگا کہ انڈیا کی ٹیم, میرا خیال میں پروڈکٹیو اس لیے ہوگا کہ ان کے پاس لڑکوں کی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ان کی بینچ اسٹرینتھ بہت اچھی ہے, اور دوسرے یہ کہ ان کی تیاری وہی والی بات آئی پی ایل پہ ڈپینڈ نہیں کر رہی, ان کی تیاری پچھلے چار سال سے چل رہی ہے, سبھاش گیل کو یا پینٹ کو یا پھر وراٹ کوہلی کو یا شکھر دھون کو انہوں نے پچھلے دو ہفتوں میں یا ایک آئی پی ایل کی بنیاد پہ منتخب کرنا ہی نہیں ہے. آئی پی ایل شروع ہونے سے پہلے ہی کوہلی نے بیان دے دیا تھا کہ آئی پی ایل کی پرفارمنس سے ورلڈ کپ کی ٹیم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور صحیح کہا تھا.
اور آخری بات, اگین واپس آتے ہیں پاکستان کی جانب, پاکستان کو بہرحال یہ ایک ایڈوانٹیج ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ورلڈ کپ سے پہلے وہ انگلینڈ میں پانچ میچوں کی سیریز ہے, سو وہ جو موسم کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے وکٹس کے ساتھ کنڈیشنز کے ساتھ, سو پاکستان کو یہ ایڈوانٹیج ہوگا کم از کم باقی ایشین ٹیمز کے اوپر.
جی 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 100% بہت زبردست ایڈوانٹیج ہوگا, اور اس ایڈوانٹیج سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور لڑکوں کو دل و جان سے محنت کر کے ان پانچ ون ڈیز میں اپنی پرفارمنس دینی چاہیے, اور مجھے امید ہے کہ اس جب ورلڈ کپ شروع ہوگا تو ہمارے لڑکے نہ صرف موسم سے آشنا ہو چکے ہوں گے بلکہ جس طرح سے وکٹ بیہیو کرتی ہے اس کا بھی ان کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر کاشف, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین, اس کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروڈیوسر ہیں فیض بخاری, ایڈیٹر بیضہ جیلانی, اور ہمارے ساتھ انجینئر اور سبل کیبن آف اسد حسن کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.